الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت شمویل علیہ السلام ایک روایت کے مطابق حضرت شمعون علیہ السلام اور ایک روایت کے مطابق حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام، ان تین میں سے کسی ایک پیغمبر کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل کے حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب خراب ہونے شروع ہوئے، یہاں تک کہ جالوت نے جو ایک کافر بادشاہ تھا ان کے کئی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا، بچوں کو بھی اغوا کر کے لے گیا، یہاں تک کہ تورات بھی ان سے چھین کر لے گیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ کوئی حضرت شمویل سے یا حضرت شمعون سے یا حضرت یوشع ابن نون سے علیہم السلام کہ کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی سربراہی میں جہاد کریں، اپنے دشمنوں سے لڑیں، یہ تو ہمارا نقصان کیے جا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا. اس پر ان کی معترضانہ طبیعت تھی، اس پر بھی اعتراض کیا ہے، انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال، کہاں سے اس کو ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہ بنا دیا. اور ہمارا حق تو ہمارا ہے بادشاہ آج کا، ونحن احق بالملک منہ، تالوت سے زیادہ تو ہمارا حق ہے. ولم یؤت سعۃ من المال، تالوت تو اتنا مالدار آدمی بھی نہیں ہے، اللہ جس کو چاہیں مقرر کر دیں، اللہ کی مرضی. لیکن اس پر بھی انہوں نے اعتراض کیا. بالآخر اس بات پر یہ بھی مطالبہ کیا انہوں نے کہ کوئی نشانی ہمارے لیے ظاہر کر دی جائے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ تالوت ہی بادشاہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. اس پر ان سے کہا گیا کہ اچھا اب اس کی علامت کہ تالوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے تمہارے اوپر اور اس کی تم اطاعت کرو، اس کی علامت یہ ہے کہ ایک تابوت تمہارے پاس آئے گا. وقال لهم نبيهم ان آیت ملکی، تالوت کے بادشاہ ہونے کی علامت اور نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فی سکینتم من ربکم، اس تابوت کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون ہے، سکینہ ہے، برکت ہے. وبقیتم مما ترک آل موسیٰ وآل داود تحمله الملائکہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام کی اولاد کی باقی بچی ہوئی چیزیں ہوں گی اور اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بس تمہارے لیے اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اللہ تعالی کی طرف سے. لہذا یہ ایک تابوت تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عکرمہ، حضرت ربیع ابن انس رضی اللہ عنہم، یہ تین صحابہ ہیں جن کی روایات کے مطابق اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے عصا تھے، ان کی لاٹھیاں تھیں، ان کے جوتے تھے، تورات کی دو تختیاں تھیں اور کچھ ٹوٹی ہوئی تختیاں تھیں، دو بالکل سالم تختیاں تھیں، گویا یہ بہت ساری کچھ چیزیں تھیں جو اس تابوت میں تھیں. یہ تابوت جالوت اس وقت اٹھا کر لے گیا تھا جب اس نے حملے کیے تھے، تورات بھی لے گیا اور یہ چیزیں بھی لے گیا. اور ہوا یہ کہ جب اس کا وقت آیا اور بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا کہ کوئی علامت ظاہر کی جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے علامت اس طرح ظاہر فرمائی کہ وہ جہاں یہ کفار جالوت اور اس کے آدمی اس تابوت کو رکھتے تھے وہاں پر وبائیں اور بلائیں پھیل جاتی تھیں. اس طرح ان کے پانچ شہر ویران ہوئے. بالآخر انہوں نے تنگ آ کر اس دو بیلوں پر اس تابوت کو رکھا اور ان کو روانہ کر دیا، ہکا دیا. اس طرح وہ فرشتے یہ تابوت لے کر پہنچے اور تالوت کے دروازے پر وہ تابوت پہنچ گیا. جب لوگوں نے اس تابوت کو دیکھا اور اس میں تبرکات دیکھے تو وہ ایمان لائے، تالوت کی بادشاہت پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت کی. بہر کیف اس آیت میں کھلا اور واضح ثبوت اس بات کا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی چیزوں سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا. اور جالوت کے اس تابوت کو لے کر جانے سے پہلے بنی اسرائیل اسی تابوت کے ذریعے فتوحات حاصل کرتے تھے، اس تابوت کو آگے رکھتے تھے، پھر دشمن سے لڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامرانی عطا فرماتے تھے، کامیابی عطا فرماتے تھے. اللہ تو یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے یہ واضح دلیل ہے انبیاء علیہ السلام کی بچی ہوئی چیزوں سے، ان کے لباس سے، ان کے استعمالی چیزوں سے، یا انبیاء علیہ السلام کے غلاموں کی چیزوں سے تبرک حاصل کرنا بالکل جائز ہے اور صحیح ہے. ہاں یہ نہ ہو کہ ان کی عبادت شروع کر دی جائے، انہی کو سب کچھ سمجھ لیا جائے، یہ غلط ہے. بطور تبرک کے ان کے ساتھ تبرک کا معاملہ کیا جائے، یہ بالکل درست ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت موسیٰ ابن عقبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سالم کو دیکھا، حضرت سالم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، یعنی امیر المومنین حضرت عمر کے پوتے اور عبداللہ ابن عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ جگہ جو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے وقت جن جگہوں پر نماز پڑھی تھی ان کو ڈھونڈتے تھے، تلاش کرتے تھے اور پھر ان پر نماز پڑھتے تھے. تو فرماتے میں نے پوچھا ان سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ایسے ہی کرتے تھے، وہ بھی اسی طرح جگہ تلاش کرتے تھے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی، وہاں وہ نماز پڑھتے تھے. اور فرمایا کہ میرے والد نے یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی تلک الامکنہ، میرے والد نے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان جگہوں پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اس لیے میرے والد بھی ان جگہوں پر نماز پڑھتے تھے، میں بھی ان جگہوں پر نماز پڑھتا ہوں جہاں حضور نے سفر کے دوران نمازیں پڑھی. یہ کیا چیز تھی؟ نماز فرض نماز کا وقت نہیں ہوتا تھا تو نوافل پڑھتے تھے. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی تبرک ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون تشریف لائے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا. وہاں پر دو مسلح رکھے ہوئے تھے, آج بھی موجود ہیں. ایک مسلح حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا, اور ایک مسلح خود حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کا. دونوں پر نمازیں پڑھی اور دیر تک دونوں پر دعائیں بھی فرمائیں. لوگ دیکھ رہے تھے, مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث, انہوں نے یہ عمل کیا. دونوں مسلوں پر الگ الگ نماز پڑھی, الگ الگ دونوں پر دعائیں بھی کی. یہ وہی چیز ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے تبرکات, بزرگوں کے تبرکات, ان سے برکت حاصل کرنا بالکل درست ہے. حکیم الامت کے ہی خلفاء میں سے ہیں مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا شعر یاد آ گیا. فرماتے ہیں, رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد. ملک بمانے فرشتے. رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد, جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے, جس زمین پر اللہ کا ذکر ہو جائے دو چار گھڑی, ایسی زمین پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے. تو جس لباس میں, جس لباس کو پہن کر اللہ والوں نے عبادت کی ہو, جن برتنوں میں انہوں نے کھانا کھایا ہو, جن برتنوں میں پانی پیا ہو, جن چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا ہو, ظاہر ہے وہ تمام چیزیں بابرکت ہو جاتی ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے آپ دیکھ رہے ہوتے تھے, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی اپنے جسم پر لگاتے تھے. کوئی اس کو پی لیتے تھا, کوئی جسم پر لگاتا تھا, یہ اور آپ دیکھ رہے ہوتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے پشنے لگوائے, یہ جو خون نکالا جاتا ہے پشنے میں کھینچا جاتا ہے, آج بھی یہ حجامہ وغیرہ یہ سنت اب الحمدللہ بہت زندہ ہو گئی ہے. جگہ جگہ حجامہ کیا جا رہا ہے, یہ بہت بڑی سنت ہے. بلکہ ایک روایت میں تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجامہ کو بہترین علاج فرمایا ہے. تو ایک مرتبہ آپ نے حجامہ کروایا یا پشنے لگوائے, تو اس سے جو خون نکلا ایک صحابی کو آپ نے دیا کہ یہ پھینک کر آ جاؤ, اس کو زمین میں دبا دو. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دے دیا. یہ جب حاضر ہوئے آپ نے پوچھا, ہاں بھائی دبا دیا؟ انہوں نے عرض کیا, میں نے پی لیا, میں نے آپ کا خون پی لیا. آپ نے اس پر اور بلکہ یوں فرمایا, جس کے جسم میں میرا خون چلا گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. نکیر نہیں فرمائی, یہ کیا کیا تم نے؟ معلوم ہوا تبرک حاصل کرنا بالکل جائز ہے. یہاں خشکیوں کا گزارا نہیں, یہ عشق و محبت کا دربار ہے. خشک لوگوں کا گزارا نہیں ہے یہاں پہ. خشک لوگوں کو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی کہ یہ کیا چیز ہے. محبت اس جگہ لے جاتی ہے عاشق کو اے ناداں, رسائی عقل کی ہرگز وہاں تک ہو نہیں سکتی. یہ محبت کی باتیں ہیں, عشق کی باتیں ہیں. آپ کا لعاب مبارک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے جسموں پر لگاتے تھے, آپ کا وضو کا بچا ہوا پانی لگاتے تھے, آپ کا خون پینا ثابت ہے صحابہ سے. اور ایک موقع پر آپ نے ایک پانی سے کلی فرمائی, وہ پانی تقسیم کیا خود سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہ صرف یہ کہ تقسیم فرمایا صحابہ میں, بلکہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا, ارے ام سلمہ اپنی والدہ کے لیے بھی بچا کے لے جانا. ان کو نصیحت فرمائی اپنی والدہ کے لیے بھی کچھ بچا لینا اس پانی میں سے، یہ کیا چیز ہے؟ اور یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی کا ایک بال تھا، اس بال کو انہوں نے پانی کی شیشی میں رکھا ہوا تھا، بخاری میں ہے، امام بخاری نے یہ نقل کیا ہے، پانی کی ایک شیشی بھر کر پانی میں، شیشی میں پانی بھر کر اس میں رکھا ہوا تھا، جہاں کوئی ان کے پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو برتن بھیج دیتے تھے پانی بھر کے، کہ وہ جو آپ کے پاس بال ہے جو آپ نے بھگو کر رکھا ہے پانی میں، اس بال کو تھوڑا سا ہمارے اس برتن میں بھی ڈال دیجئے، وہ ڈال دیتی تھی اس میں ڈال دیتی تھی، پھر نکال کے اپنے پاس رکھ لیتی تھی، اس پانی کو لے جاتے تھے، اس سے شفا ہوتی تھی، بطور شفا کے اس کو استعمال کرتے تھے، یہ کیا چیز ہے؟ اور ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کے بال تقسیم فرمائے، یہ بھی روایت میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے حلق کروایا احرام اتار کر تو اپنے بال تقسیم فرمائے، سر کے بال تقسیم فرمائے، خود تقسیم فرمائے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال تقسیم فرما رہے تھے سر مبارک کے، کچھ بال ان کے بھی حصے میں آئے، انہوں نے اس کو ٹوپی میں لگا لیا، ٹوپی میں ان بالوں کو سی لیا، اور پھر اس ٹوپی کو پہن کر لڑائی میں جہاد میں شریک ہوتے تھے، اور اللہ تعالی کامیابی عطا فرماتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ یمامہ کی لڑائی میں، جو یہ ختم نبوت کی لڑائی تھی، یمامہ یہ ریاض سے کوئی 30-35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، سعودی دارالحکومت ریاض سے کچھ 30 یا 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا وہاں یہ جگہ ہے یمامہ، اور یہاں اس قدر سخت جنگ لڑی گئی تھی کہ جتنا نقصان اس جنگ میں ہوا ہے اور جتنے صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور بڑے صحابہ وہ شاید ہی کسی جنگ میں شہید ہوئے ہوں، وہاں کچھ فاصلے پر 3 مقبرے بنے ہوئے ہیں، تقریباً 1200 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن کے حافظ تھے، قرآن کے حفاظ کی کمی ہو گئی تھی ان کی شہادتوں کے بعد، لیکن صحابہ نے سب کچھ اپنا اس جنگ میں جھونک دیا کہ حضور کی ختم نبوت پر کوئی ہاتھ ڈالے. آج ہم بھی اس مسئلے کو جتنا ہلکا سمجھتے ہیں اتنا ہلکا یہ ہے نہیں، لہذا یہی وجہ ہے کہ قادیانیوں نے جگہ جگہ اپنے وہ مصروف ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم جو کام کرنے والے ہیں ان کے سلسلے میں بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے بھائی. جہاں تک ہو سکے یہ کام کرنے والے ختم نبوت کے ہمارے حلقوں میں موجود ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں، اہل حق میں سے ہیں، بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جتنا ہو سکے تعاون کرنا چاہیے، کم سے کم دعائیں ہی کرنی چاہیے. کوئی آدمی مالی تعاون نہیں کر رہا، دعائیں کرے تو. یمامہ کی لڑائی میں حضرت ابو طلحہ کی یہ ٹوپی گر گئی جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال انہوں نے سیے ہوئے تھے، وہ ٹوپی گر گئی تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ ٹوپی گر گئی ہے، اور ٹوپی ایسی جگہ گری جہاں دشمن کی فوجیں تھیں. انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، وہاں پر گئے اور اس ٹوپی کو اٹھا کر لائے، وہ ٹوپی جس پر حضور کے بال سلے ہوئے تھے، جان کو خطرے میں ڈال کر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کر آئے ہیں، اس کی حفاظت کی ہے یمامہ کی لڑائی میں. یہ سب تبرک ہی تو ہے، اور بلکہ ایک روایت میں تو کھلے اور صاف الفاظ ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہاں ایک مرتبہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے, دوپہر کا وقت تھا, گرمی کے ایام تھے, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, قیلولہ فرما رہے تھے, اور گرمی کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا, اور انہوں نے ایک شیشی لی, اس شیشی میں اس پسینے کو محفوظ کرتی جا رہی تھی. اس دوران سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے, آپ کی آنکھ کھل گئی, تو آپ نے دیکھ لیا, فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے صاف الفاظ آتے ہیں روایت میں, اتبرکو بہا, میں اس سے برکت حاصل کرنا چاہتی ہوں. اس پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اصبتی, تم نے صحیح کیا. نکیر نہیں فرمائی بلکہ تصویب فرمائی, ہاں تم نے ٹھیک کیا, برکت حاصل کرنا چاہتے ہو. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان کو روکا نہیں آپ نے, نماز پڑھ شروع کر دی. دیکھیں بھائی یہ نماز کا وقت نہیں ہوتا, یہ دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے, جو وقت جس کے لیے ہے اس وقت وہ کام کرنا چاہیے. نماز کا وقت دیا جاتا ہے, سنتوں کا وقت دیا جاتا ہے, کوئی اس وقت نماز نہ پڑھے یہ بہت غلط حرکت ہے. تو حضرت خالد ابن کیا عرض کر رہا تھا, حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا, شفقت سے ہاتھ پھیرا تھا, اس ہاتھ کے پھیرنے کی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی اپنے بال نہیں منڈوائے کہ ان بالوں پر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے. تو یہ برکت ہے, اسی کو کہا جاتا ہے تبرک حاصل کرنا. لہذا وہ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم بری نظر کو مانتے ہو, بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد لگ جائے تو نظر بد یدخل الجمل القدر, یہ نظر بد اگر لگ جائے تو اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے, اور اگر یہ نظر بد انسان کو لگ جائے تو انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. وہ یدخل الانسان القبر, انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے. جو ابھی ہم سن رہے تھے یہ کیا چیز تھی, ان اللہ والوں کی نظر, اچھی نظر اگر لگ جائے تو اچھا, وہ اچھی نظر کو بھی ماننا پڑے گا. جب بری نظر کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور روایات میں آیا ہے اور اس سے نقصان کا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے, تو اچھی نظر کو بھی ماننا پڑے گا. بالکل اسی طریقے سے جس طرح فساق اور فجار کی جگہوں پر نحوست ہوتی ہے, جہاں وہ بیٹھ کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہاں نحوست, تو جہاں اہل اللہ اللہ کرتے ہوں وہاں برکت ماننی پڑے گی. جن لباسوں میں انہوں نے اللہ اللہ کیا ہو وہ برکت ماننی پڑے گی, جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, فی سکینتم من ربکم وبقیتم مما ترک آل داود و آل ہارون تحملہ الملائکہ, فرشتوں کے ذریعے اس تابوت کو لایا گیا, اتنا اکرام کیا گیا اس کا. اس تابوت میں کیا تھا؟ یہی انبیاء علیہ السلام کی باقی بچی ہوئی چیزیں تھیں, ان کے جوتے, ان کے عمامے تھے, ان کے اور تورات کی وہ تختیاں تھیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عقل سلیم, فہم سلیم اور قلب سلیم نصیب فرمائے, یہ اسی کی بات ہے. ورنہ خشک مزاج کے لوگ کہتے ہیں یہ تبرک کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ روایات سے, خود قرآن کریم کی آیت سے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل آتا ہے روایت میں، اس وقت تو وہ صحیفوں میں کی شکل میں نہیں تھا قرآن کریم، کپڑوں پر لکھا جاتا تھا، درختوں کی چھالوں پر، کاغذوں پر لکھ دیا جاتا تھا، وہ جو بھی ہوتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، پیشانی پر رکھتے تھے اور ایک دعا پڑھتے تھے، عہد ربی و منشور ربی عز و جل، یہ میرے رب کا عہد ہے، یہ میرے رب کا منشور ہے جو عزت والا اور جلال والا ہے، قرآن کے اس کو اپنی چونتے تھے، اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے، پیشانی سے لگاتے تھے اور یہ الفاظ پڑھتے تھے، اسی لیے یہ قرآن کریم جب اٹھایا جائے تلاوت کے لیے اس وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، یہ ایسے ہی سنت ہے گویا کہ حضور کی سنت ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس وقت یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، قرآن کی تلاوت کرتے وقت اس کو چومنا، اس کو پیشانی سے لگانا، یہ پیشانی سے لگانا اور چومنا کس کے لیے تھا، یہ بھی وہی تبرک ہے، عہد ربی و منشور ربی عز و جل، یا حضرت عمر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عقل سلیم، فہم سلیم اور قلب سلیم نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔